صلی وسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کے لیے علم کے حصول کو نہایت ضروری قرار دیا اور ارشاد فرمایا، لوگوں اہل ذکر سے، یاد والوں سے اور ان لوگوں سے پوچھ لیا کرو، سوال کیا کرو جو جانتے ہیں، جو یاد رکھتے ہیں، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو۔ اور یہ وہ عظیم عمل ہے جس کی طرف اللہ کے رسول تاجر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم انسانیت کو بالعموم اور اہل ایمان کو بالخصوص متوجہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ میری امت کے افراد، تم پر علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، فرض ہے، اس لیے کہ دین عمل کا راستہ ہے، دین انسانی زندگی کے دن اور رات کے اندر ہونے والے اعمال کا ایک مجموعہ ہے اور انسانی حیات اور زندگی کے لیے ایک مکمل ضابطہ ہے، کوڈ آف لائف، اور انسان عمل اس وقت نہیں کر سکتا جب تک اسے علم نہ ہو۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے بطور خاص اس کی تاکید فرمائی۔ قرآن مجید کی نازل ہونے والی پہلی وحی، سب سے پہلا پیغام جو جبریل امین علیہ السلام اللہ رب العزت کی جانب سے لے کر آئے، وہ پیغام سیاست کے حوالے سے بھی نہیں تھا، وہ پیغام اخلاق کے حوالے سے بھی نہیں تھا، وہ پیغام کسی اور موضوع کے لیے نہیں تھا۔ سب سے پہلی وحی اور پہلا پیغام جو اللہ رب العزت کی جانب سے انسان کے رشد و ہدایت کے لیے بطور وحی جبریل امین حضور علیہ السلام کی طرف لے کر آئے، وہ پیغام یہ تھا، اے اللہ کے پیغمبر، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا۔ پہلا لفظ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو نازل ہوا قلب محمد مصطفیٰ پر وہ اقرا تھا، اور اس پہلی وحی نے، پہلا پیغام حضور علیہ السلام کی وساطت سے عالم انسانیت کے نام یہ دیا کہ لوگوں، تمہاری زندگیاں علم کے بغیر سدھر نہیں سکتی، آنے والی ساری وحی اور وہ دین دین اسلام جس کا نزول آج وادی حرا کی وادی سے شروع ہوا ہے, یہ سارے کا سارا دین عمل ہی عمل ہے, اور عمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک علم نہ ہو. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی کا نزول کوئی بہت بڑا کوئی فلسفے کا مسئلہ نہیں, کوئی سیاست کے حوالے سے بات نہیں, کوئی معیشت کے حوالے سے اقتصادیات کے حوالے سے بات نہیں تھی. مکہ کے یا مدینہ کے یا عرب کے مخصوص آداب کے حوالے سے بات نہیں تھی. ایک سمپل سا سیدھا سادہ سا پیغام تھا, اقرا, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے, اور آپ کی مساقت سے یہ پیغام قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے کہ اگر انسان نے باوقار طریقے سے دنیا میں زندہ رہنا ہو اور اللہ رب العزت کا قرب بھی پانا ہو تو وہ علم کے بغیر, آگہی کے بغیر, نالج کے بغیر, شعور کے بغیر انسان کبھی بھی ان منزلوں کو طے نہیں کر سکتا. اور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اس عمل کی طرف متوجہ فرماتے رہے اور فرمایا کہ اے میری امت کے افراد جو میرے نام کا کلمہ پڑھنے والے ہو, سنو, طلب العلم فریدت علی کل مسلم و مسلمہ, ہر مرد اور ہر عورت پر تمہارا پیغمبر, اے میری امت کے افراد سنو, تمہارا پیغمبر اپنے ماننے والوں پر علم کا حصول فرض کر رہا ہے, چاہے وہ مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت ہو. حصول علم کی تلاش میں, حصول علم کی دوڑ میں, حصول علم کی سعادت میں اور اس برکت میں اللہ رب العزت نے صرف مرد ہی کے لیے مخصوص نہیں رکھا یہ کام, بلکہ اللہ کے پیغمبر تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور خاص اس میں خواتین کو بھی شامل کیا کہ حصول علم کے وہ مواقع جو مردوں کو مہیا ہونے چاہیے وہی مواقع ضروری ہے کہ خواتین کے لیے بھی مہیا ہو. اس لیے تاجدار کائنات علیہ السلام نے بطور خاص مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی ذکر کیا, فرمایا کہ طلب العلم فریضت علی کل مسلم و مسلمہ, اگر ایک مرد علم حاصل کرتا ہے تو وہ خود حاصل کرتا ہے اپنی ذات کے لیے, لیکن اگر ایک عورت علم حاصل کر لیتی ہے تو وہ علم تربیت کا نور بن کر اس کی اولاد کی روحوں میں بھی منتقل ہوتا ہے, تربیت اور عمل کا نور بن کر اس کی اولاد کی آداب کے اندر منتقل ہوتا ہے. اس لیے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ اور پہلی یونیورسٹی ہوتی ہے. اس لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے ساتھ عورتوں کو بھی بطور خاص تعلیم دیا اور فرمایا کہ یہ علم حاصل کرنا, دین کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا اور جاننا, اللہ کا پیغام, اس کے رسول کا پیغام, وحی کا پیغام, قرآن کا پیغام, شریعت مطہرہ کا پیغام, یہ صرف مردوں ہی کا نہیں عورتوں کا بھی حق ہے, بلکہ عورتوں پر بھی حضور نے فرض کرا دیا. اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں تاجدار کائنات ارشاد فرماتے ہیں, المتعبد بلا فقہ کالحمار یطاعون, فرمایا کہ جو شخص سمجھ کے بغیر عبادت کرتا, جو شخص علم کے بغیر عبادت کرتا, عبادت کا ذوق تو ہے, عبادت کا شوق تو ہے, لیکن علم نہیں ہے اس عبادت کے بارے میں, اسے زیادہ خبر نہیں ہے اس کے آداب, اس کے مسائل, اس کی سنتیں, اس کا طریقہ اور اس کے بارے میں دلائل اور اس طرح کی بے شمار چیزیں جو اس عبادت سے بطور علم ریلیٹڈ اور متعلق ہوتی ہیں, تاجدار کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو بغیر علم کے عبادت کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے گدا ایک کولو کے ارد گرد چلتا رہتا ہے, وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ ایک ایکسرسائز کرتا رہتا ہے, جیسے کنویں کے ارد گرد وہ جو جانور پانی کھینچتی ہے کنویں سے, ایک ہی دائرے کے اندر گھومتے چلے جاتے ہیں, گھومتے چلے جاتے ہیں, گھومتے چلے جاتے ہیں. بغیر علم کی عبادت کرنے والے کی مثال ایسی ایسی ہی ہے کہ جیسے کوڈو کے ارد گرد گدا چلتا ہے، کن حمار گدے کو کہتے ہیں، پھر تاہونا جیسے کوڈو کے ارد گرد وہ چلتا رہتا ہے بس ایک روٹین ورک ہے اس نے کرنا. اس لیے شریعت مطہرہ نے جو پہلا فرض حضور علیہ السلام کی وساطت سے تاجر کائنات کی امت پر جو فرض پہلا عام عمل جو فرض کیا وہ یہ قرآن تھا کہ پڑھو اور شعور حاصل کرو اس پیغام کا جو تمہارے رب نے تمہارے پیغمبر کی وساطت سے تمہارے لیے بھیجا ہے. پڑھو اور شعور حاصل کرو اس ذات کا جس نے تمہیں پیدا کیا. پڑھو اور شعور حاصل کرو اس نبوت اور رسالت کی برکات کا اور وسعتوں کا کہ جس کا پیکر اللہ رب العزت نے تاج دار کائنات کو بنا کے بھیجا. اور پھر فرمایا کہ طلب العلم فریضہ مراد کل مسلم. یہاں کون سا علم مراد؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر آپ فقہ حاصل کریں تو ساری فقہ حاصل کرنا آپ پر فرض ہے. نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر آپ میڈیسن کا علم حاصل کرنا چاہیں، طب کا علم حاصل کرنا چاہیں تو چونکہ فریضہ ہے اور فریضہ اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک سارا علم اس کا حاصل نہ کر لیا جائے. نہیں، علم حساب ہے، اس کے لیے سارا علم حاصل کرنا فرض نہیں. یہاں فرض سے مراد کیا ہے؟ فرض سے مراد یہ ہے کہ اتنا علم، بنیادی علم اور اتنا شعور کہ جس سے تمہاری اپنی زندگی آسان، جس سے تمہارے اندر اتنا شعور پیدا ہو جائے کہ تم خود اچھے اور برے کی تمیز کر سکو. بس کم از کم اتنا علم حاصل کرنا فرض. اب طب ہے، طب کا اتنا علم حاصل کرنا کہ انسان غذاؤں کے بارے میں جان سکے کہ اس کے لیے بہتر کیا ہے، نقصان دہ کیا، کون کون سی غذا اس کے لیے بہتر ہے، کون کون سی اس کے لیے بہتر نہیں ہے. غذا کے بارے میں پورا نالج طب کا حاصل کرنا فرض نہیں ہے، صرف اتنا کہ جس سے اپنا وہ بدن درست رکھ سکے. اسی طرح فقہ ایک بہت بڑا سمندر ہے، قرآن کا کے علوم بہت بڑا سمندر ہے، لیکن ان علوم سے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے انسان حاصل کرے، لیکن کم از کم اتنا علم ضرور حاصل کرے کہ جس سے دین پر عمل کرنا اس کے لیے آسان. اس لیے تاجدار کائنات علیہ السلام نے صرف متوجہ کیا اور پھر باقی جتنے علوم ہیں دنیا کے اور جتنی علوم کی شاخیں ہیں ان کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، انسان کے دماغ کے ساتھ ہے، انسان کے اعضاء کے ساتھ ہے. کوئی فنی اور ٹیکنیکل علم ہے تو اس کا تعلق انسان کے اعضاء کے ساتھ ہے، انسان کی باڈی کے ساتھ ہے. اور قبر میں جب انسان جاتا ہے تو کچھ مہینوں کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد اس کی باڈی ختم، وہ علوم ختم، ان کے علموں کے اثرات ختم. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک علم ایسا ہے کہ جس کا اثر انسان کی باڈی پر نہیں بلکہ انسان کی روح پر ہوگا. بدن کے ساتھ ریلیٹڈ سارے علوم بدن کے ختم ہونے سے ختم ہو جاتے ہیں، مگر روح زندہ رہتی ہے، اور وہ علم جو روح کے اندر موجود ہو وہ علم مرنے کے بعد بھی اس انسان کو قبر میں فائدہ پہنچاتا رہتا، اور وہ علم اللہ رب العزت کی معرفت ہے، وہ اس کے رسول کی پہچان ہے، وہ اللہ رب العزت کے مرتبے اور مقام کی پہچان ہے، وہ شریعت مطہرہ کے آداب ہیں، وہ شریعت مطہرہ کی تفصیلات ہیں. یہ وہ علم ہے کہ جس کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہوتا ہے، جس کا تعلق انسان کی ان قوتوں کے ساتھ نہیں ہوتا جو مرنے کے بعد فنا ہو جاتی ہیں. ان علوم کا تعلق انسان کی ان صلاحیتوں سے ہوتا ہے جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہیں. اس لیے یہ علوم مرنے کے بعد جو روح میں ایک نور کی طرح موجود ہوتے ہیں اس کی روح کو ہمیشہ کے لیے قیامت تک علم کا یہ نور روح کو منور کرتا ہے. اس لیے تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے علوم باطنی کی طرف کہ جن کا تعلق انسان کے من کے ساتھ ہے، انسان کے روح کے ساتھ ہے، اس طرف بھی متوجہ کیا. اور ہر چیز کی قدرت نے ایک روح پیدا کی، ایک اسپرٹ ہے، ایک سول ہے، ہر چیز کی ایک روح ہے. اور جیسے جسم ہے اس کے اندر روح ہے، ہر چیز کی روح قدرت نے پیدا کی، مگر بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک چیز ایسی ہے، مطلب جسم، جسم کی روح اور روح کی بھی روح ہے، اگر وہ روح نہ ہو تو روح مردہ ہو جاتی ہے. جیسے یہ روح، یہ سول ہماری باڈی میں اگر نہ ہو تو انسان ایک ڈیڈ باڈی میں منتقل ہو جاتا، مر جاتا. روح نکل جانے سے جسم مردہ ہو جاتا. اور ایک چیز ایسی ہے کہ جو روح کی بھی روح ہے، وہ چیز نہ ہو تو روحیں مر جاتی ہیں. روحیں مرنے سے مراد یہ ہے کہ روحیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ مقام نہیں پا سکتی جو اس چیز کے ہوتے ہوئے پاتی. روح کی بھی روح ہوتی ہے جو اس روح کو زندہ رکھتی، روح کی بھی ایک روح ہوتی ہے جو اس روح کو توانا رکھتی ہے، جو اس روح کو اللہ رب العزت کے قریب رکھتی ہے، جو اس روح کو جنت کے اعلیٰ ترین درجات تک لے کے جاتی ہے. اور وہ روح ہے علم. جسم کی بھی روح ہے، روح کی بھی روح ہے، اور وہ علم ہے. اور علم کی روح عمل ہے، عمل کی روح اخلاص ہے. کہ ہر واقع ایک بھی سجدہ رب کی بارگاہ میں ادا کیا جائے تو خالصتاً اللہ کی ذات کے لیے. علم یہ بتاتا خالصتاً، اگر کسی ایک عمل کو بھی دنیا کو دکھانے کے لیے کر دیا تو داٹر کا اعلان ارشاد فرماتا ہے کہ بس فقد اشرک، اس شخص نے شرک کر دی. ایک سجدہ بھی دنیا کو دکھانے کے لیے کہ مجھے نمازی سمجھا جائے، مجھے عبادت گزار سمجھا جائے، مجھے ادا نہ کرنے والا سمجھ لیا جائے. ٹائگر ایک آیا سمجھتے ہیں کہ یہ ریاکاری کا مشتمل عمل ایسا ہی ہے کہ جیسے اس شخص نے شرک کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت دنیا کے لیے کر رہا ہے، رب کے لیے کر نہیں رہا، تاکہ دنیا والے اسے دیکھیں کہ وہ انڈا نہ کرتا ہے، عبادت کرتا. تو اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ عمل کی روح اخلاص ہے، اور اخلاص کی بھی ایک روح ہے. اور اخلاص کی روح یہ ہے کہ اپنے اس اخلاص پر نظر نہ رکھی جائے، یہ بھی نہ سوچا جائے کہ میں بڑا مخلص ہوں، بڑا خالص ہوں اور خالص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہوں. نہیں، صرف اللہ کی ذات کے لیے عبادت کرنا اور عبادت کے پھر اس کے بعد نتائج قبول ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دے گا. تو ہر چیز کی روح قدرت نے پیدا کی ہے. روح کی روح اللہ پاک نے علم کو بنایا، شعور کو بنایا. اور حاضر محترم، پرانے وقتوں کے اندر، اب جب سے علم ملنا سستا ہو گیا ہے، آسان ہو گیا، علم کی قدر نہیں ہے. پوچھ کے قرون اولا کے ان بزرگوں سے، انہوں نے علم کے حصول کے لیے کتنی محنت کی ان حالات کے اندر کہ جب دینی مراکز اتنے زیادہ نہیں تھے، سینٹرز اتنے زیادہ نہیں تھے، مساجد کا سلسلہ، علم کا سلسلہ اتنا زیادہ وسیع نہیں ہوا تھا، سینہ در سینہ بات پہنچتی تھی. اب یہ بھی انسان کی نفسیات میں تھی، جو چیز زیادہ عام ہو جائے اس کی قدر بھی نہیں. اور وہ وقت بھی قرون اولا میں بزرگوں نے دیکھا کہ جب علم کا حصول ایک بہت مشکل مرحلہ تھا، سینکڑوں سینکڑوں میلوں کا سفر صرف ایک علم کی بات حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا تھا، دور دراز تک کا سفر، گھوڑوں کا سفر ہے، اونٹوں کا سفر ہے، پیادل کا سفر ہے، تپتے ہوئے سہارا ہے، دور دراز تک جانا، سینکڑوں سینکڑوں میلوں کا سفر، ایون کے صرف ایک حدیث سننے کے لیے. وہ لوگ کہ جنہوں نے مصطفیٰ کے اس پیغام کی روح کو سمجھا، طور پر علم فریدۃ الاداء کل مسلم و مسلمہ، صرف ایک ایک حدیث سننے کے لیے سینکڑوں سینکڑوں میلوں کا سفر، کوئی عرب سے نکل کر شام کی طرف گیا کہ وہاں ایک بزرگ رہتے. سنا ہے ان کے پاس کوئی حدیث ہے جو کسی کے علم میں نہیں، صرف انہی کے علم میں ہے. عرب سے نکل کر شام کی طرف سفر، شام کی وادیوں سے نکل کر پھر عراق کی طرف سفر، عراق کے اندر کوفہ، پھر ایک وقت آیا کہ علم کا بہت بڑا مرکز تھا اور اللہ کی مخلوق مشرق مغرب شمال جنوب کی دنیا سے کائنات سے چل کر تک لوگ مہینوں مہینوں کا سفر کر کے مصطفیٰ کا پیغام سننے کے لیے وہاں پر جمع ہوتے تھے. پیغام جب ملنا آسان ہو جائے, ایک چیز مارکیٹ کے اندر زیادہ آ جائے, اس کی قدر نہیں ہے. قدر کرو اس سے پہلے کہ تمہاری آنکھ اللہ کے قرآن کی زیارت کرنے سے محروم ہو جائے. قدر کرو اس سے پہلے کہ تمہارے کان بند ہو جائے اور وہ اللہ کے قرآن کا پیغام سننے کے لیے قابل نہ رہے. قدر کرو اس سے پہلے کہ تمہاری زبانیں بند ہو جائیں اور وقت مر جائے اور زبان لفظ اللہ کہنے کے لیے بھی حرکت نہ کر سکے. اس لیے تاجدار کائنات نے اپنے امتی کو پہلا پیغام جو وہی الہی نے عطا کیا وہ اقرأ پڑھو, شعور حاصل کرو, علم شریعت کی طرف آؤ, پیغام وحی کی طرف آؤ. ایک بزرگ علامہ عبد البر نے اپنی سند کے ساتھ ایک واقعہ نقل کیا. حضرت غالب پتان ایک بزرگ تاجر بھی تھے, روئی کی تجارت کرتے تھے اور حدیث پاک کے علم کے حصول کے لیے بڑے مشتاق رہتے تھے. تاجر بھی ہیں, بزنس مین تھے, روئی کے کاٹن کے بہت بڑے بزنس مین تھے. ایک شہر سے دوسرے شہر جانا, ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں, ایک ملک سے دوسرے ملک تک سفر کرنا, یہ عموماً ان کا کاروبار کی غرض سے اور ارادے سے ہوتا رہتا ہے. یہ بزرگ ایک بار کوفہ پہنچے, اپنے علاقے سے سینکڑوں میل کا سفر کر کے کوفہ پہنچے تجارت کی غرض سے, اور وہاں انہی دنوں ایک محدث حضرت عابد رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں درس حدیث دیتے تھے. معلوم ہوا تو ہر شام دن کو کاروبار کرتے, ہر شام کو آگرے کی صحبت میں گئے تھے. کئی مہینے تک یہ تسلسل رہا, دن کو کاروبار کرتے ہیں, رات کو آگرے کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور حدیث کا کئی حاصل کرتے ہیں. کئی مہینے کے بعد جب تجارت کے معاملات ختم ہو گئے اور یہ حضرت خالد قطان رحمۃ اللہ علیہ جب کوفہ سے اپنے علاقے کی طرف اپنے ملک کی طرف جانے لگے تو آخری شام حضرت عامش رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث تھے ہم زمانے میں, عشاء کی نماز ان کے ساتھ ادا کی, اگلے دن روانہ ہو رہا تھا اپنے سفر کے. آخری شام جو کوفہ میں گزارنی تھی, یہ انہوں نے استمام کے ساتھ, یہاں جب امام کا لفظ بولتے ہیں تو استمام سے مراد کسی مسجد کا امام نہیں ہوتا, کمیٹیوں کے دھرنے کھانے والا کسی امام کا ذکر نہیں ہوتا. اس امام سے مراد اسلام اور شریعت کے جو علوم ہیں ان علوم پر جو شخص اس زمانے میں اتھارٹی ہوا کرتا تھا اسے امام کہا کرتے ہیں. حدیث کے علوم میں اتھارٹی ہونے والا شخص بڑا کہ جس کو تاجدار کائنات اسلام کی ہزاروں ہزاروں لاکھوں لاکھوں حدیثیں ہندو زبانی یاد ہوا, جنہیں شریعت کے علوم پر عبور حاصل ہوتا تھا, یہ امام کا لفظ ان کے لیے استعمال ہوتا. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں, امام احمد بن حنبل ہیں, امام شافعی ہیں, کسی بھی فن کی سب سے بڑی اتھارٹی جو پرسنالٹی جو شخص کے بولی تھی اسے امام کہتے تھے. ان میں محدث حدیث کے اندر یہ ہستی بہت بڑے امام کی حیثیت رکھتی تھی. تو آخری شام جب نماز عشاء ادا کی, انہوں نے حضرت امام انس رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث, انہوں نے ایک آیت کریمہ نماز عشاء میں تلاوت کی, شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ, سورہ آل عمران کی آیت کریمہ, شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. یہ آیت کریمہ نماز عشاء کے اندر وہ بار 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 اس کو تلاوت کر رہے. ایک بار بڑی کیفیت آ رہی ہوگی, پھر دوبارہ اسی آیت کو پڑھا, امامت کروا رہے, پھر اسی آیت کو پڑھا, نماز مکمل ہوئی اور سلام پھیرا. تو یہ حضرت غالی قطان رحمۃ اللہ علیہ بڑے ادب کے ساتھ پاس آئے اور کہا کہ حضرت یہ جو آیت کریمہ ہے, شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ, اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس بات کی خود گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. والملائکۃ وقول للمقائم بالقسط, ملائکہ اور والے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ مفہوم ہے اس آیت کریمہ کا. انہوں نے کہ جو آیت کریمہ ہم سارا حال آپ سے حدیثیں سنتے رہے, مگر آج میں نے یہ دیکھا کہ بار 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 ایک آیت کریمہ آپ نماز عشاء میں تلاوت کر رہے ہیں, تو میں نماز عشاء میں میرا دھیان اس طرف جا رہا تھا کہ ممکن ہے کہ اس آیہ کریمہ کے حوالے سے مصطفیٰ کی کوئی حدیث ہو جو آپ بار بار پڑھ رہے تھے. ممکن ہے کہ حضور کی کوئی حدیث ہو. اب ذرا حصول علم کی طرف دیکھیں اور شوق کی کیفیت کو دیکھیں. فرمایا کہ اس کے بارے میں تمہیں ایک سال کے بعد بتاؤں. آپ کو بزرگ جب یہ سنا کہ ایک سال کے بعد اس کے بارے میں بتائیں تو میں ایک سال انتظار کروں. انہوں نے اپنے انسان باندھا ہوا تھا, ہر چیز تیار تھی, اپنے علاقے میں واپس جانا تھا, کاروباری معاملات نپٹا چکے. اسی وقت گھر جانے کا ارادہ تبدیل کر. اب اندازہ کریں ایک مثال حصول علم کی طرف کی. ایک سال تک فرماتے ہیں کہ میں نے وہ جو دن تھا وہ جو تاریخ تھی میں نے اس امام کے دروازے پر لکھا. آج کا دن آج کی تاریخ لکھ دی. پورا سال اس ایک حدیث پاک کے انتظار میں ان کی خدمت میں بیٹھ. یہ ہیں قدر کرنے والے مصطفیٰ کے علوم کی, مصطفیٰ کے اقبال کی, شریعت مطالعہ کے حصول کی طرف اور لگن. ایک سال تک وہاں پر بیٹھے ان کی خدمت کی, حاضری دے کر رہے, مسلسل ان کی صحبت سے وابستہ رہے. اور فرماتے ہیں جب عین وہ تعریف آ گئی تو میں نے پھر ادب سے عرض کیا کہ حضور آپ نے فرمایا تھا کہ سال بعد مجھے وہ حدیث پاک سنائی, تو میں تو ساری دنیا کو بھول کر سارے دھندے بھول کر ہر طرح کے معاملات کاروبار تجارت بزنس ہر چیز بھول بھال کر میں نے سال سے حضور اس انتظار میں ہوں گی کب سال ختم ہو اور کب آپ مجھے مصطفیٰ کی وہ حدیث سنائیں, وہ پیغام سنائیں. فرمایا ہاں مجھے یاد ہے اپنا وعدہ. بیٹھے اب جب سال کے بعد وہی دن آیا تو فرمایا کہ سنو تم نے سوال کیا تھا, میں نے بار بار یہ آیت کریمہ پڑھی تھی, تم نے سوال کیا تھا کہ کیا اس سے متعلق کوئی حدیث ہوگی جس کی وجہ سے آپ بار بار تکرار کر رہے ہیں, کیا راز ہے اس آیت کریمہ کے اندر. فرمایا کہ سنو ہاں واقعی اس آیت کریمہ کے بارے میں مصطفیٰ کا ایک فرمان ہے, ایک حدیث ہے. سال کے انتظار کے بعد جنوں ترمز دوبارہ آتا ہے, ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں اور حدیث سن رہے ہیں, امام حدیث سنا رہے ہیں اور غالب کپتان متوجہ ہیں, بعد تو سن ہو کے بیٹھے. فرمایا کہ سنو حدیث پاک یہ, حدثنی ابو بائے عن عبداللہ بن مسعود, یہ اس وہ حدیث پاک بیان فرمانے لگے جس کے انتظار میں وہ سال بھر بیٹھے ہوں. فرمایا کہ وہ حدیث پاک ہی ہے, حدثنی ابو بائے عن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ بصاحبها یوم القیامہ فیقول اللہ تعالی عبدی عهد الى انا احق ومن وفى بالعهد ادخلوا عبدی الجنہ. فرمایا کہ یہ حدیث پاک مفہوم اس کا یہ ہے, فرماتے ہیں کہ مجھے ابو بائل نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ سے روایت کیا کہ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خالق کائنات کہ حضور قیامت کے دن وہ بندہ جو اس آیہ کریمہ کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے, شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم. فرمایا کہ ہاں حدیث پاک یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس آیہ کریمہ کی تلاوت کرتا ہے وہ بندہ قیامت کے روز رب کے حضور حاضر کیا جائے گا, کھڑا کیا جائے گا اور خالق کائنات اسے فرمائے گا کہ میرے بندے نے مجھ سے وعدہ کیا تھا, وعدہ کس بات کا ہے کیا تھا, شہید اللہ اللہ گواہی دیتا ہے انہ لا الہ الا اللہ جنہ کی سوا کو دیا کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. فرمایا کہ اس بندے نے بھی دنیا کے اندر میرے ایک ہونے کی گواہی دی. اس آیہ کریمہ کا ورد کر کے بار بار میرے ایک ہونے کی اس بندے نے قیامت میں گواہی دی. تکرار سے اس آیہ کریمہ کو پڑھتا رہا, اس کا ورد کرتا رہا, میرے حق ہونے کی, میرے خالق ہونے کی, میرے مالک اور رازق ہونے کی, اور کائنات کا بادشاہ ہونے کی یہ بندہ گواہی دیتا رہا. قادروں کے جم ہونے کی یہ بندہ گواہی دیتا رہا. اس دنیا کا مالک اور مختار ہونے کی گواہی یہ میرا بندہ دنیا میں دیتا رہا. اس آیہ کریمہ کی تکرار کرتا رہا. پھر خالق کے کائنات حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسے فرمائے گا کہ میرے بندے ادخلوا عبدی فی الجنہ, میرے بندے ادھر نگاہ اٹھا کے دے, جا جنتوں کے دروازے کے لیے کشادہ کر دیے گا. اس گواہی کے سبب سے جو تو نے دنیا میں دی تھی, آج اس آیت کے تکرار کے سبب سے, اس کی گواہی کے سبب سے میرے بندے چل ادخلوا عبدی الجنہ, میرے بندے آ میری جنت میں داخل ہو. فرمایا کہ یہ وہ حدیث پاک تھی کہ جس کے سبب سے میں نے تکرار کی اور جس کے سبب سے تو نے ایک سال تک مصطفیٰ کا صرف ایک پیغام سننے کے لیے انتظار کیا. یہ ایک ہلکی سی مثال ہے شریعت کے علوم کی طرف نکل ہوتا جن کی زندگی کا مشن یہی تھا. حاضر محترم, اسی طرح اور بشمار مثالیں ہیں. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم کے اندر فرماتے ہیں کہ انسان کی عزت اور شرافت اور زور کے سبب سے نہیں, انسان سے زیادہ زور جانوروں کے اندر ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ زور اونٹ میں انسان سے زیادہ ہوتا ہے. انسان کی عزت اور شرافت اس کے پیٹ کے سبب سے نہیں ہے, یہ پیٹ تو ہاتھی کا بھی ہوتا ہے. انسان کی عزت اور شرافت کسی اور سبب سے نہیں ہے, اس لیے کہ وہ ساری چیزیں جانوروں میں بھی پائی جاتی ہیں. انسان کی فضیلت کا سبب صرف ایک چیز ہے اور وہ علم ہے, جس کے سبب سے اللہ پاک نے اسے ساری کائنات میں ممتاز کیا, جس کے سبب سے اللہ نے فرشتوں کو آدم کے آگے جھکا دیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. حضرت محترم آئیے ایک طرح پیدا کریں گے, لیکن ہمارے پاس وقت بھی ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت مصروف ہیں, ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, اپنی ذات کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, وقت ایک وقت مصروف ہوتا ہے, 24 گھنٹے تو آپ مصروف نہیں ہوتے. کہیں کوئی بھی وقت ایڈجسٹ کر کے آپ کہیں سے بھی کوئی نہ کوئی سلسلہ علم کے ساتھ وابستہ ہو, وہ علم جسے روح زندہ رہے گی, روح نور پائے گی. اور حاضر محترم آئیے تاجدار کائنات علیہ السلام کے اس پیغام کی طرف متوجہ ہوں. اس سینٹر کے قیام کا بھی مقصد یہی ہے. ابھی آغاز ہے ان شاء اللہ العزیز, پروگرام اور سسٹم اور نظام منظم ہوتا جائے گا اور انشاءاللہ مختلف علوم کے حوالے سے مختلف تراسل کا اہتمام ہوتا رہے گا انشاءاللہ العزیز. آئیے ایک کلاس ہم نے بزرگوں کے لیے شروع کی, بڑے لوگوں کہ جن کے پاس زندگی میں جن کو اتنا وقت نہیں دیا کہ وہ بیٹھ کر کہیں ضرورت نہ مستعد کر سکیں. اور آج عالم یہ ہے کہ قرآن مجید بھی صحیح طور پر نہیں پڑھ سکتے. قرآن مجید ہے, قرآن مجید کا پڑھنا ہے, اس کا ترجمہ ہے, اس کی تفسیر ہے. منڈے ٹیوزڈے وینسڈے جسٹ 3 دن یہ آغاز ہم کر چکے ہیں. پچھلا ہفتہ ہم نے پڑھایا ہے 7 بجے سے لے کر 8:30 بجے تک روزانہ 3 دن, منڈے ٹیوزڈے وینسڈے. آئیے شریعت کے علوم کی طرف متوجہ ہوں. ایک بار آپ آغاز کر دیں گے اللہ پاک کے ہاں آپ کا نام دین کے طالب علم کے طور پر لکھ دیا جائے گا. اس دوران مرے گئے تو شہادت کی موت بھی آئے گی, گاتا اس میں نہیں. صرف 1.5 گھنٹہ وقت ہے نکالیں. جو حضرات گھروں میں بیٹھتے ہیں, گپوں میں, دیگر معاملات میں وقت گزارتے ہیں, آئیے اس دین کی طرف متوجہ ہوں. مصطفیٰ کی شریعت کا علوم, قرآن مجید کا علوم, اور پھر ہم نے اس میں فی الحال تجوید کا آغاز کیا ہے. تجوید, ہاؤ ٹو ریسائٹ ہولی قرآن, وہ رولز اور وہ سنہری اصول کہ جن کے ذریعے سے قرآن مجید پڑھنا آسان ہو جاتا. آئیے اس کلاس میں داخل کریں اور اللہ رب العزت کے اس قرآن کا علم حاصل کریں. تجوید بعد میں ترجمہ ہے, ترجمے کے بعد پھر آگے تفسیر. منڈے اور ٹیوزڈے 2 دن قرآن مجید, اور وینسڈے ایک دن درس فقہ. وینسڈے کو بدھ کو درس فقہ تاکہ آپ اپنی عبادات درست کر سکیں. ڈیڑھ گھنٹہ روزانہ آئیے, سوچیں, فیصلہ کروائیں کہ وہ امور زیادہ عزیز ہیں کہ جن کے دنیا میں کوئی اللہ رب العزت کے ہاں وہ کوئی حمیت اور حیثیت نہیں, سوائے اس کے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کما رہے ہو, وہ بھی عبادت ہوتا. سوائے اس عمر کے اگر دیگر امور میں زندگی گزر رہی ہے تو آئیے, وہ وقت بہتر ہے جو جہاں گزارا جائے مصطفیٰ کے پیغام کے سننے کے لیے, اللہ کے پیغام کو سننے کے لیے. آئے خود کو تیار کریں, اور بڑی خواتین کے لیے بھی ان شاء اللہ عزیز ہم نے 6 بجے سے لے کر 7:45 تک صرف 45 منٹس کے لیے, میکسیمم 1 گھنٹے کے لیے ہم نے ترجمہ قرآن کی کلاس کا آغاز کر دیا. اس لیے کہ مسلم صرف مرد ہی نہیں, تاجدار کائنات نے خواتین کو بھی حکم دیا کہ تم پر بھی فرض ہے, تو ترجمہ قرآن کی کلاس ان کی بھی شروع کر دی ہے الحمدللہ, اور روزانہ ہو رہی ہے. اور یہ جو خواتین اس میں شریک ہونا چاہیں وہ آئیں, اور آپ مرد حضرات ان کے لیے 7 سے لے کر 7:30 بجے تک 2 دن منڈے ٹیوزڈے قرآن مجید کی کلاس اور وینسڈے درس فقہ ہے. آئیے اور اس شہادت سے بہرہ مند ہوں, اللہ رب العزت نے توفیق عطا کروائے. ہمارا کام یہاں بیٹھنا ہے, اویلیبل ہونا ہے, مہیا ہونا ہے, فیصلہ کرنا نہ کرنا یہ آپ لوگوں کا مقدر ہے, آپ لوگوں کا نصیب ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں, آئیے قرآن مجید کے نور سے اپنے دامن کو منور کریں, روحوں کو منور کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وما لکم الا اللہ.